براءتم من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. یہ اب سورہ توبہ کا آغاز ہو گیا. سورہ توبہ اس کے دو نام ہیں. ایک تو اس کا نام توبہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا ذکر آیا ہے. کچھ اہل ایمان سے کچھ ہوئی تھی, اس توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے. اور دوسرا اس کا نام برات, سورہ برات, اس لحاظ سے کہ مشرکین کے عہد سے دستبرداری, یعنی اب اللہ نے اعلان برات کر دیا وہ ان, یعنی اب اللہ نے اعلان برات کر دیا وہ ان مشرکین سے بھی جن سے کوئی عہد اور معاہدہ ہے اس کو بھی ختم کرنے کا. اصل میں جان لیجئے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ آپس میں جوڑا ہے. سورۃ الانفال کفار اور مشرکین پر اللہ کے عذاب کی پہلی قسط جو غزوہ بدر میں آئی ہے اس پر جامع تبصرہ اس میں آیا. سورۃ توبہ میں اہم مشرکین اور کفار کے لیے جو آخری قسط ہے اللہ کے عذاب کی اس کا ذکر ہے. اور اس میں پہلا رکوع جو ہے اس کی 6 آیات, یہ سن 9 ہجری, ذیقعد سن 9 ہجری میں نازل ہوئی, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو حج ہو رہا تھا اس میں ان کا اعلان عام بھی کروا دیا. اس کے بعد کے معاملات جو ہے اس میں آپ پہلے جو 5 رکوع ہیں ان میں خطاب ہے یہ معاملات ہیں کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا, اس وقت تک صلح حدیبیہ جو ہے وہ بھی ختم, مکہ فتح. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب جو لوگ بھی ان اہل مدینہ میں سے اگر ابھی بھی کچھ ان سے صلح کی خواہش مند ہیں ان سے بھی اس کے اندر خطاب آ گیا. پہلے 5 رکوعوں میں اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل اور مشرکین کا وہاں سے صفایا, اس کے بارے میں جو ہے ہدایت آئی ہیں. اور اس کے بعد جو بقیہ 11 رکوع اس سورت کے ہیں, کل 16 رکوع ہیں, ان 11 رکوعوں میں غزوہ تبوک کے ذریعے سے تصویر انقلاب, ایکسپورٹ آف ریولوشن, کہ اب ریولوشن صرف ملک عرب تک نہیں لے گئے بلکہ عرب کی سرحدوں سے باہر بھی, اس مرحلے کا آغاز بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنی حیات طیبہ میں فرما دیا تھا. غزوہ تبوک کے واقعات پر تبصرہ وہ ان بقیہ 11 رکوعوں کے اندر آیا ہے. سورہ کی کل 129 آیات اور 16 رکوع جیسے کہ میں نے عرض کیے. اس کے آغاز میں آیت بسم اللہ نہیں ہے. قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے یہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں آیت بسم اللہ نہیں ہے. مفسرین نے اس کے بارے میں بہت سی آراء کا اظہار کیا ہے, لیکن حتمی بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں بتائی ہے, اس لیے نہیں لکھی گئی ہے. اور یہ قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت اور اللہ کے کلام ہونے کا ایک اور ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے اس میں کچھ نہیں, اگر اللہ نے نہیں کہا کہ اس سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں آنی ہے تو نہیں آئی, ورنہ تو بہتر یہ تھا کہ کنسسٹنسی مینٹین رکھنے کے لیے ساری اس کی آتی, لیکن جیسا اللہ کا حکم آیا ہے ویسی ہی اس کے مطابق آئی ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت چونکہ کفار اور مشرکین کے لیے ایک ننگی تلوار کی طرح جو ہے نازل ہوئی ہے, اس لیے اس کے آغاز میں اللہ پاک نے آیت بسم اللہ جس میں اللہ کی رحمت کو انووک کرنے کی بات ہوتی ہے وہ نہیں جو ہے وہ لکھنے کا حکم دیا, پڑھنے کا حکم دیا, واللہ عالم. بہرحال مسئلے کی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر جس طرح سے ہم کنٹینیوٹی میں تسلسل میں تلاوت کر رہے ہیں, سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ پڑھنی شروع کر دیں تو پھر درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن اگر اپنی تلاوت کا آغاز آپ سورہ توبہ سے کریں, مثال کے طور پہ ہماری آج کی منزل جہاں ہم نے تراوی پڑھ لی ہوتی اس کے بعد ہم سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہوتے, تو اگر شروع سے پڑھنی شروع کرے تو اس وقت اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے جو کہ وہ اللہ کا حکم ہے, اور اس وقت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی, یہ آداب میں سے ہے اگرچہ سورت کا حصہ نہیں. یہ دونوں کا فرق ہے کہ کنٹینیوٹی میں تسلسل میں پڑھ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی, لیکن اگر تلاوت وہاں سے شروع کر رہے ہیں تو پھر تعوذ اور بسم اللہ جو کہ قرآن پڑھنے کے آداب میں سے ہے اس کے تحت ان کو پڑھا جائے. براءتم من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, اعلان برات ہے, اعلان دستبرداری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے عہد کیا تھا مشرکین میں. یہ وہ عہد ہے, دیکھیے کچھ معاہدے ہوتے ہیں جو کسی ٹائم پیریڈ کے ساتھ باؤنڈ ہوتے ہیں, کچھ اگریمنٹس ہوتے ہیں جو کنٹینیو قسم کے ہوتے ہیں, उनके अंदर कोई टर्मिनेशन की क्लॉज आजकल के दौर में तो होती है कि अगर इतना नोटिस आप पहले दे दें तो किसी को भी टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये जो गैर मियादी कंटिन्यूस किस्म के जो मुआहदे हैं इनको भी टर्मिनेट करने के लिए अल्लाह ने ऐलान बरात जो है वो कह दिया कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन लोगों ऐलान बरात है उन लोगों के लिए जिनसे तुमने अहद किया था मुशरिकीन में। यहां देखिए अल्लाह और रसूल का ऐलान बरात का ये कहा अहले ईमान के लिए एक टेस्ट है कि अल्लाह रसूल का तो ऐलान बरात है अब तुम्हारी क्या ख्याल है, जो अल्लाह रसूल की मंशा है तुम तो उसी के मुताबिक चलोगे या उसके खिलाफ चलोगे। फसीहो फिल अर्द अरबात अशहरिन, अब वो नोटिस आ गया। देखिए चूंकि एग्रीमेंट था कंटिन्यूइंग किस्म का उसको भी टर्मिनेट करने के लिए पहले एक नोटिस दरकार है तो वो नोटिस पीरियड क्या है, फसीहो फिल अर्द अरबात अशहरिन, बस तुम जमीन में घूम फिर लो चार महीने की मोहलत है। वालमो अन्नकुम गैर मुजिज़िल्लाह, और खूब अच्छी तरह से जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज हरगिज नहीं कर सकते। वन अल्लाह मुखज़िल काफिरीन, और ये कि अल्लाह ताला काफिरों को जलील और रुस्वा ख्वार करने वाला है। वाज़ानु मिन अल्लाह व रसूलिही, और ऐलान आम है, आम मनाती है अल्लाह की तरफ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, इलम नास यौम हज अकबर, सब लोगों की तरफ ऐलान आम है हज अकबर के दिन कि अन्नल्लाह बरीउ मिनल मुशरिकीन व रसूलहु, कि अल्लाह ताला बरीउ जिम्मा है मुशरिकों से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां गौर कीजिए ये हज अकबर आमतौर पर हमारे यहां मशहूर है कि जब हज जुम्मे के दिन को पढ़े तो वह हज अकबर होता है, लेकिन कुरान मजीद हमें ये बता रहा है कि असल में अरबों के हां उम्रे को कहते हैं हज असगर, जिनको भी हज के दिनों के अलावा भी वहां हाजिरी की सआदत हो तो आपने देखा होगा कि वहां के मकामी लोग उसे भी जो है कहते हैं या हाज, और खातून को हज्जा हज्जा वो यही कहेंगे, चाहे उमरे के लिए आए हुए तभी वो आपको हाजी कहेंगे, इसलिए कि उसे वो कहते हैं हज असगर छोटा हज। और उसके मुकाबले में जो बाकायदा फर्ज हज है ये हज अकबर है, फर्ज हो या नफल किसी का वो तो जो उसकी इंफरादी हालत है, लेकिन जो जिलहज के महीने में जो हज अदा किया जाता है ये हज अकबर कहलाता है। फिर तारीखी तौर पर भी देखिए कि इससे पहले अहले ईमान को अभी हज करने का मौका ही नहीं मिला, सुलह हुदैबिया के मौके पर उन्होंने जाने दिया, उमरे के लिए भी नहीं जाने दिया, उससे अगले साल तो उमरे के लिए जाने दिया, तो ये पहला मौका है जबकि उनको बाकायदा हज करने का मौका मिल रहा है, इससे पहले तो उमरे किए थे। तो इस लिहाज से भी हज अकबर से मुराद जो बाकायदा हज होता है वो हज अकबर है, और जो उमरा है वो हज असगर है। बाकी जुम्मे के दिन की हज की अपनी फजीलत है, लेकिन कुरान की जो टर्मिनोलॉजी और इस्तिलाह है वो हज अकबर की जो आम हज है उसके लिए। फैंतुम फैरुल्लकुम, बस अगर तुम तौबा करो तो यही तुम्हारे हक में बेहतर है। वैन तवल्लई तुम, और अगर तुम रुख फेर लो फालमू, तो खूब अच्छी तरह जान लो अन्नकुम गैरु मौजिज़िल्लाह, कि तुम अल्लाह को हर चीज आजिज नहीं कर सकते। वबशरिल लज़ीना कफरू बिअज़ाबिन अलीम, और खुशखबरी दे दीजिए कुफार को दर्दनाक अज़ाब की। इल्ला लज़ीना आहदतु मिनल मुशरिकीन, सिवाय उनके जिनसे तुमने अहद कर रखा था मुशरिकीन में से। सुम्म लम यनक़ुसूकुम शैआ, फिर उन्होंने भी उसने कोई कमी कोताही नहीं की है। वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदा, और ना ही उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किसी की भी मदद की। फातिमू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम, तो उनसे उनके अहद करो, पूरे करो उनकी मुद्दत तक, यानी ये जो मियादी जो स्पेसिफिक पीरियड के अहद हैं ये उनकी बात हो रही है, उसमें भी शर्त यह है कि अगर उन्होंने अहद निभाया है तो फिर अहले ईमान को भी अहद हर सूरत में निभाना चाहिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, और बेशक अल्लाह ताला मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। यहां तकवा क्या, एक हुक्म अल्लाह का है कि अहद को पूरा करो, यह है इज्तिमाई सियासी तकवा के दूसरी कौमों के साथ भी किए हुए अहद और मुआहदे उनको पूरा करना है। और देखिए किसके साथ मुआहदा है, ये गैर मुस्लिमों के साथ मुशरिकीन के साथ मुआहदा है, यहां अपने मोमिन मुसलमान भाइयों के साथ किए हुए एग्रीमेंट मुआहदे और वादे नहीं पूरे करते हैं और फिर भी कहते हैं बड़े पक्के सच्चे जो है मुत्तकी। मुत्तकी बनने के लिए तो गैर मुस्लिमों के साथ किए हुए मुआहदे भी पूरे करने पड़ते हैं। तो ये पहलू देखिए یہ ہے وہ بھائی اجتماعی زندگی کے وہ کمزوری والے پہلے جن کو قرآن مجید جو ہے ہائی لائٹ کر رہا ہے مثلا. فیض انخلاق الشر الفرم پس جب پورے ہو جائیں وہ حرام جو وہ مہینے جن میں جو قتال حرام ہے یعنی وہ جو اشر حرم ہے فقتل المشرکین تو قتل کرو مشرکین مشرکوں کو حیث وجدتموہم تم جہاں کبھی انہیں پاؤ وخذوہم اور ان کو پکڑو واحصروہم اور ان کو گھیر لو ان کی پناہ گاہیں ان کے قلعے جو ہیں وقعودوا لہم اور ان کی تاک میں بیٹھو کل مرصد ہر گھات کے مقام پر یعنی ان کے لیے پوری طرح سے جو ہے ان کو گھیرے میں لے آؤ. فائن تابوا واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ پس اگر وہ توبہ کر لے اور میری توبہ کافی نہیں ہے اس توبہ کا عملی ثبوت نماز قائم کرے زکات ادا کرے فخلوا سبیلہم تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. گویا کہ مشرکین عرب جن کے سامنے اتمام حجت ہو چکا ان کے صرف صرف دو ہی راستے یا تو اسلام قبول کرو اور اسلام قبول کر کے نماز قائم اور زکات ادا کرو ظاہراً کم از کم یہ دو کام کر رہے ہو گے تو مانے جا گے ہاں واقعی اسلام تم نے قبول کیا ہے. ارے بھائی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کیا ہم ان مشرکین سے بھی گئے گزرے ہم بغیر نماز پڑھ ہی جائے اپنے آپ کو پکے سچے مومن اور مسلمان سمجھ رہے ہیں. ان کے لیے تو ضروری تھا کہ ان کے ایمان کا ثبوت جو ہے تب ہے جب وہ نماز بھی پڑھے اور زکات بھی ادا کرے ہم جو ہے وہ بغیر اس کے جو ہے وہ پکے سچے مسلمان اپنے آپ کو بنا دے رہے ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ یہ کمزوریاں دور ہونی چاہیے. بہرحال ان کے یہ دو چوائسز یا تو اسلام قبول کرے یا ان کا فیصلہ پہ تلوار کرے گی. وجہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان پر اتمام حجت فرما دیا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اور اگر کوئی ان مشرکوں میں سے آپ سے پناہ مانگے یعنی حج کے موقع پر آئے ہوئے جو دوسرے قبائل کے مشرق ہیں جن تک ابھی دعوت پوری طرح سے پہنچی نہیں ہے اور وہ جو ہے دعوت کو سمجھنے کے لیے کچھ ٹائم گین کرنا چاہیں فاجر ہو تو انہیں پناہ دے دیجئے انہیں مہلت دے دیجئے حتی یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے اور یہاں صرف سن لیں یا سمجھ بھی لیں کیا خیال ہے. سمجھنا اسے صرف سننے تو پتہ ہی نہیں چلے گا سن لیں سمجھ لیں ٹائم اس لیے دیا جا رہا ہے اس لیے کہ جلدی جلدی میں سنا ہوا بھی پتہ نہیں پڑے اپنی آنکھوں سے ہو ظاہر ان کی تو زبان اپنی ہے ان کے لیے تو وہ مغایرت نہیں ہے اس کے تقاضوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. ثم ابلغ ما منع اور پھر ان کو پہنچا دیجئے ان کی امن کی جگہ پر ذالک بانہم قوم لا یعلمون اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے جنہیں پہلے سے پتہ نہیں ہے. دیکھیے یہ ہے لا اکراہ فی الدین دین میں یہ جبر نہیں ہے کہ آدمی نے سنا نہیں سمجھا نہیں اس کو پتہ نہیں چلا سر پہ تلوار رکھی ہوئی ہے کلمہ پڑھو تو چھوڑتے ورنہ تو ابھی گتن اڑاتے ہیں نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو باقاعدہ موقع دو مہلت دو لیٹ دیم فلی انڈرسٹینڈ لیٹ دیم بی کنوینسڈ اور جب اپنی امن کی جگہ پر پہنچا دو کیا منی وہاں پر جا کر اگر ان کا دل مانے وہ اسلام قبول کرنا چاہیں تو کریں یہ نہ ہو کہ جناب چونکہ وہاں سے جان بچانے کے لیے ناگزیر تھا اس لیے کلمہ پڑھ لیا اور بعد میں پھر گیا. کیسے یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ اور کیسے معتبر ہو سکتا ہے مشرکین کا عہد اللہ کے نزدیک بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا مسجد حرام کے پاس. یعنی یہ ایک قبیلہ تھا جن کے ساتھ مسلمانوں نے یعنی خانہ کعبہ کے قریب وہ رہنے والے تھے بنی کنانہ وغیرہ جنہوں نے ابھی تک عہد شکنی کی نہیں کی تھی اور وہ اپنے عہد کو پورا کر رہے تھے. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم پس جب تک وہ سیدھے رہے تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو. ان اللہ يحب المتقین اور بے شک اللہ تعالی متقین کو دوست رکھتا ہے. كيف وإن يظهروا عليكم اور کیوں کر ہو سکتا ہے ان کا عہد قابل اعتبار اگر وہ تم پر غلبہ پا جائیں. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمہ تو یہ کفار جو ہے ہرگز لحاظ نہ کریں گے تمہارے بارے میں نہ کسی رشتے کا رشتے داری کا قرابت کا پڑوس کے حقوق کا نہ ہی جو ہے وہ عہد کا. یرضونکم بافواہہم یہ آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے صرف اپنے منہ کی باتوں سے. وتعبا قلوبهم, حالانکہ ان کے دل جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں. واکثرهم فاسقون, اور ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل ہے. اور سب سے بڑا فسق کیا ہے؟ عہد جو کر رکھا ہے اس کو توڑنا, جو ہے یہ جو ہے عہد کو توڑنے والے ہیں. اس طرح بے آیات اللہ سامنا قلیلا, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات الہی کو بیچ دیا حقیر سی قیمت کے عوض. متاع دنیا چاہے وہ کتنا بھی ہو اللہ کی آیات کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. فصدوا عن سبیلہ, اور انہیں لوگوں کو لوگوں کو روکا اللہ کی راہ سے. انہم ساء ما کانوا یعملون, بے شک بہت برا کام تھے جو وہ کر رہے تھے. لا یقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ, اور وہ نہیں لحاظ کرتے مومن کے بارے میں کسی رشتے رحم اور قرابت داری وغیرہ کا, اور نہ ہی کسی عہد و پیمان کا. واولائک هم المعتدون, اور وہی لوگ ہیں جو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا, پس اگر یہ توبہ کر لیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کریں. وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکات دینے لگے. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں, اگرچہ کتنی دیر کے بعد ایمان لائے. یہ ہے ایمان کی جو ہے وہ اصل جو اہمیت, کہ معاشرتی تمدنی قانونی ہر اعتبار سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں آدمی چونکہ جو ہے اتنے سال پہلے سے ایمان لائے وہ اس کا درجہ بڑا اور اس کا درجہ چھوٹا ہے. ایک اسلامی ریاست کے سٹیزن ہونے کے ناطے انہیں بھی وہ سارے قانونی حقوق برابری کی سطح پر حاصل ہوں گے. اس لیے کہا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں, جو علم رکھتے ہیں. اس کے برعکس وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ, اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں اپنے عہد کر لینے کے بعد. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ, اور مسلمانوں پر تانا زنی کرے تمہیں تمہارے دین کے بارے میں. فقاتلوا ائمۃ الکفر, تو پھر اس کفر کے سرداروں کے ساتھ, کفر کے پیشواؤں کے ساتھ قتال کیجیے. انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون, اس لیے کہ اب ان کی قسمیں جو ہیں وہ ہرگز جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہیں, اور قتال ان سے اس لیے کرنا ہے تاکہ وہ اپنی ساری جو ہے یہ بری حرکتیں جو ہیں ان سے باز آ جائیں. قتال کا مقصد یہ ہے کہ جناب جو ہے کفار کی, بلکہ جو ہے جو ان کے اندر جو سازباز ہے اور جتنی خرابیاں ہیں ان سب کو جو ہے ختم کرنا ہے. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم, کیا تم قتال نہیں کرو گے اس قوم سے جس نے اپنی قسموں کو توڑ دیا. وہمو باخراج الرسول, اور جنہوں نے ارادہ کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا, مکہ معظمہ سے بلا وطن کرنے کا. وہم بدعوکم اولا, اور وہی ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ تم سے لڑائی شروع کی تھی, تشدد کا آغاز کیا تھا, یا غزوہ بدر جس کا ہم نے ابھی سورہ انفال کے اندر تذکرہ پڑا. اتخشونہم, تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ, اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ صرف تم اسی سے ڈرو. ان کنتم مومنین, اگر تم حقیقی معنوں میں ایمان والے ہو. گویا کہ غیر اللہ سے خوف اور ڈرنا جو ہے وہ حقیقی ایمان کو حرف غلط کی طرح مٹا دینے والی چیز. قاتلوہم, تو تم ان سے قتال کرو. یعذبہم اللہ بأیدیکم, تاکہ اللہ انہیں عذاب دے تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے. ویخزہم, اور انہیں ذلیل و رسوا کرے. وینصرکم, اور تمہاری نصرت فرمائے. علیہم, ان کے خلاف. ویشفی صدور قوم مؤمنین, اور ٹھنڈا کرے حقیقی ایمان والوں کے سنو. دیکھیے یہ اللہ کی سنت ہے, جب رسول اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے قوم اگر انکار کر دے تو قوم پر عذاب آنا تو لازم ہے. عذاب آنے کی شکلیں دو ہیں. اگر رسول کے ساتھ اتنے اہل ایمان نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے قوم پر عذاب لایا جا سکے, تو اللہ تعالیٰ پھر وہ سارے عذاب بھیجتا ہے جن کا تذکرہ ہم اس سے پہلے سورۃ الاعراف میں پڑھا ہے. لیکن اگر رسول کے ساتھ اتنے اہل ایمان ساتھ دینے والے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں جو ہے ان کو کفار کی, ان مشرکین کی, وہ جو انکار کرنے والے ان کی پٹائی کرواتے ہیں. اس سے پہلی قومیں اس وقت جو ہے خود موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے ساتھیوں نے کہہ دیا فضم انت ربو کا فقاتل, جائیے آپ اور آپ کا رب قتال کیجیے, انا ہاہنا قائدون, ہم تو یہاں بیٹھے. تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب جو ہے وہ مختلف شکلوں میں ویسے آتے رہیں گے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس بات کا جو ہے عملی ثبوت دیا کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون بہانا انہیں سعادت سمجھتے تھے. تو اللہ پاک نے پھر ان کے ذریعے سے ان کو کفار اور مشرکین کو عذاب دیا. یہ حدیث آج میں بتایا جا رہا ہے کہ ان سے قتال کرو تاکہ اللہ عذاب دے انہیں تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے. پہلی قوموں کو اللہ ڈائریکٹ عذاب بھیجتے رہے ہیں اور انہیں ذلیل و رسوا کرے اور تمہارے سینوں کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرے. وہ غیظہ قلوبہم اور دور کر دے ان اہل ایمان کے دلوں کے غصے کو. ویتوب اللہ علی من یشاء اور اللہ توبہ قبول فرماتا ہے جس کی چاہے. واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس میں گویا کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جو پریشان تھے اپنے ان عائزہ و اقربا کے بارے میں جو کہ اس سے پہلے ایمان نہیں لائے ان کا کیا بنے گا, تو فرمایا کہ اگر وہ بھی توبہ قبول کر لیں تو اللہ پاک جو ہے جسے انہیں بھی جو ہے اس کی توفیق عطا فرما سکتا ہے. ام حسبتم ان تترکو اے اہل ایمان تم نے کیا سمجھ لیا تھا کہ تم یوں ہی چھوڑ دیا جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ابھی تو اللہ نے جانچا ہی نہیں ہے, پرکھا ہی نہیں ہے, عالم ظاہر میں بتایا ہی نہیں ہے کہ کون ہے تم میں سے حقیقی معنوں میں جہاد کرنے والے. ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا اور کون ہے وہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول اور حقیقی ایمان والوں کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بنایا ہے. واللہ خبیر بما تعملون اللہ خوب باخبر ہے جو عمل تم کرتے ہو. یہ آیت تیسری مرتبہ آ رہی ہے ابھی تک جو قرآن مجید کا حصہ ہم نے پڑھا ہے. سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کیا تم نے جان لیا تھا کہ یوں ہی ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں داخلہ ہو جائے گا. ابھی تک تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلی قوموں پر آئے تھے. انہیں تو ہم نے انہیں مستہم الباسا وضراؤ وزلزلو انہیں تو تکلیفوں نے پریشانیوں نے مذرتوں نے آج ہوا تھا اور وہ ہلا مارے گئے تھے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ یہاں کے وقت کا رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. آیت نمبر 214 سورہ بقرہ. پھر یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا آیت نمبر جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ یوں ہی جنت میں داخلہ ہو جائے گا. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین ابھی تو اللہ نے جانچا ہی نہیں پرکھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کے لیے تن من کی بازیاں لگانے والے اس کے راستے میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے کا مظاہرہ کرنے والے. اب یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 میں یہی مضمون دوبارہ آپ کے سامنے آیا ہے. یہ جو میں نے آپ کو تین آیات کے نمبرز گنوائے ہیں ان میں بھی ایک دیکھیے مانوی ربط. وہ ربط کیا ہے؟ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں یہ مضمون آیا. 214 کو ذرا جمع کیجیے, 2 + 1 + 4 کتنے بنتے ہیں؟ 7. اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں یہ مضمون آیا. اس کے ذرا نمبروں کو جمع کیجیے, 1 + 4 + 2 = 7. اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 میں یہ مضمون آیا ہے, آیت نمبر 16, 1 + 6 = 7. یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے اندر کس کس پہلوؤں سے رب تلاش کریں گے. اگر ایک مضمون بیان ہو رہا ہے تو اس کی آیات کے نمبروں کو جمع کرتے ہو تو نمبر بھی جو ہے ایک ہے اس کے سامنے آ رہا ہے آپ سے. یہ اللہ کے کلام کا موجودہ ہونے کے جو بے انتہا پہلوؤں میں سے ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یعنی اللہ کے ہاں ان درجات کو پانے کے لیے, ابدی زندگی کو پانے کے لیے یہ کام. سورہ انفال میں بھی ہم نے یہی مضمون, ایک مختلف ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھنے والی بات ہے. بات بنیادی وہی ہے, اللہ کے لیے خلوص اور اخلاص اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی, دونوں پہلو. آج صرف ہمارے سامنے جو چیز واضح ہے کہ بس یہ نماز روزہ اپنی ذاتی نیکی یہی جو ہے اسی پہ جو ہے وہ کافی ہے. قرآن پکار پکار کے کر رہا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے, لیکن یہ تو ابھی تمہاری بیسک ٹریننگ ہے. فوجیوں کو ٹریننگ کیوں کرائی جاتی ہے؟ کہ جب میدان جنگ میں جائیں تو پوری طرح سے الرٹ ہو. تو یہ تو ٹریننگ ہے, اصل تمہارا جو ہے وہ کام ہے کہ تمہیں حق کو غالب کرنا ہے, باطل کو مغلوب کرنا ہے. اس کے لیے تمہیں اجتماعی جدوجہد کرنی ہے. اس میں تمہارا جو ہے اللہ ٹیسٹ لے گا کہ ہاتھ کے اندر کتنی ثابت کرنی کا مظاہرہ کرتے ہو، اللہ کے لیے مال اور جان کی قربانیاں دینے کے مواقع کے اوپر تم کتنی جو ہے کنسسٹنٹ رہتے ہو، اور تمہاری دلی دوستیاں، دلی محبت اللہ، اس کے رسول اور حقیقی ایمان والوں کے سوا کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اور جو عمل بھی تم کر رہے ہو اللہ ان سے خوب اچھی طرح سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر، اور ہرگز مشرکوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں یا تعمیر کریں ان کی اس حال میں کہ خود اپنی جانوں کے خلاف وہ کفر کی گواہی دینے والے ہوں۔ یعنی اللہ کی مسجدیں یہ تو حقیقی ایمان والوں کا حق ہے، یہ نہیں ہے کہ ادھر کجا وہ بھی ہر کہہ کے نہیں جی ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اس لیے بڑی اونچی نیچی کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد رکھتا ہے، وہی ان کی تعمیر کرتا ہے، من آمن باللہ والیوم الاخر، جو دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، واقام الصلاۃ، صرف لپ سروس نہیں اس نے عملی ثبوت دیا، نماز قائم کی، وآتا الزکاۃ، اس نے زکات ادا کی، ولم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرنے والا ہے۔ کوئی کتنی بھی بڑے اپنے آپ کو جو ہے پاور ہونے کا دعوے دار ہو، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اصل سپر پاور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے زیر دست۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، تو امید ہے کہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا ہے اس کے، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو ایمان لایا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جس نے اللہ کی راہ میں جد و جہد کی ہے، تن من کی بازیاں لگائی ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں بھی یہ سمجھ لیا گیا کہ جناب اگر جو ہے کچھ چھوٹے چھوٹے موٹے نیکی کے کام کر کے بس ہم نے جو ہے حق ادا کر دیا بندگی کا، اللہ خود پوچھ رہا ہے۔ حالانکہ کون سی چیز اللہ کے گھر کو آباد رکھنے سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اس کو بھی کہہ رہا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلا دینا اور اللہ کے گھر کو آباد کر دینا، یہ اس شخص کی طرح ہے جو واقعی اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، آخرت پر یقین رکھنے والا ہے، اور سر دھڑ کی بازی لگا رہا اللہ کے راستے میں۔ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں۔ بہت اس میں ضرورت ہے کہ ہم جائزہ لیں، تجزیہ کریں۔ آج ہمارے ہاں بہت اچھا ٹرینڈ ہے، ماشاءاللہ بہت پبلک عمرے کے لیے جاتی ہے، اور رمضان مبارک کے آخری حصے میں تو اور بھی زیادہ جاتی ہیں۔ اللہ اور توفیق دے، ضرور جائیے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ صرف یہ عمرے کر دینے سے حق ادا ہو جائے گا؟ یہ جو دوسرا پہلو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کا، ہجرت کا، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ان کے دست و بازو بننے کا، اس میں ہمارا حصہ کیا؟ اگر یہ خانہ خالی ہے تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ تو عمرہ کر کے مطمئن ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے اللہ کے گھر کو آباد کرنا بھی جو ہے یہ اس کے برابر نہیں ہے جو ایمان لایا ہے اور جس نے جو ہے اللہ کے لیے جد و جہد کی ہے۔ تو اس عملی جد و جہد میں جو خانہ ہمارا خالی ہے، اس کو بھی پر کرنے کے اعتبار سے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ کسی نہ کسی اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر جو حق کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، وہ جو بار بار آپ کے سامنے آیات آ چکی ہیں کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ کون سی امت ہے؟ آسمان سے آئے گی یا اسی امت میں سے جو ہے وہ بنے گی؟ جس کے لیے کہا گیا کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر حق کے لیے جدوجہد کریں گے، تو یہ اللہ کے لیے جہاد کا تقاضا پورا ہوگا، تب ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک یہ دونوں، بلکہ اصل درجہ ان لوگوں کا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ جن آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس کے بعد وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں اموال ہموان فوسین اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اعظم درجات عند اللہ وہ ہیں جو بڑے ہوئے ہیں اللہ کے ہاں درجے کے اعتبار سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور وہی لوگ ہیں جو فائز المرام ہونے والے ہیں جو کامیابیوں کی خلتوں سے نوازے جانے والے ہیں. یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ ان کا پروردگار انہیں بشارت دیتا ہے خوشخبری دیتا ہے اپنی جناب کی رحمت کی ورضوان اور اپنی رضامندی کی وجنات اور ان باغات کی. لہم فیہا نعیم مقیم نعیم مقیم جن کے اندر ان کے رہنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں ہوں گی. اس کے لیے کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے اس کے لیے جو ہے سر درد کی بازیاں لگانی خالدین فیہا ابدا وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم اور بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی اجر عظیم ہے بہت بڑا اجر. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان مت بناؤ اپنے باپ داداؤں کو اپنے آبا اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو اپنے دلی دوست ان استحب الکفر علی الایمان اگر وہ زیادہ پسند کریں اگر محبوب رکھیں کفر کو ایمان کے بدلے میں. ومن یتولہم منکم تو جو کوئی بھی تم میں سے ان کو دلی دوست رکھے گا فاولائک ہم الظالمون وہی ظالم ہے. ذرا اندازہ کیجئے اگر باپ اور بھائی بھی انہیں کفر زیادہ پیارا ہے انہیں اللہ کی نافرمانی اور بغاوت زیادہ پیاری ہے تو ان کے ساتھ دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے. پھر ان کی جو اللہ نے ان کے حقوق رکھے ہیں وہ تو قرابت داری کے پورے کرنے ہوں گے لیکن دلی دوستی ان سے بھی نہیں ہو سکتی. اور کہاں وہ جن سے اللہ نے منع کیا ان سے آگے بڑھ بڑھ کر پینگے بڑھاؤ. قل ان کان آباؤکم یہ آیت نمبر 24 جو ہے اس کو بھی ذرا یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے اپنے دل میں ایک ترازو نصب کرے ہر شخص ہر سننے والا اپنے اندر ترازو نصب کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اللہ نے ایک لٹمس ٹیسٹ بتایا ہے کہ اپنے آپ کو جانچ میں تول لو کہ تمہارے اندر کس کی محبت زیادہ ہے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے آبا اجداد باپ دادا و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے اسی میں پوتے اسی میں نواسے اسی میں آگے اگلی نسل چل پڑے گی و اخوانکم اور تمہارے بھائی وازواجکم اور تمہاری بیویاں وعشیرتکم اور تمہارے کنبے قبیلے والے پانچ رشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری جتنے بھی تعلقات ہیں رشتے داری ہیں وہ سب اس کے اندر کور کرتے ہیں. وامال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے بڑی محنتوں سے کمائے. وتجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت اور وہ کاروبار جس کے بارے میں تمہیں کساد بازاری کا مندا پڑنے کا مندی کا اندیشہ رہتا ہے. ومساکن ترضونها اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں دو دو ہزار گز کے بنگلے ان کے اندر ہی سوئمنگ پول ان کے اندر ہی جو ہے وہ ساری جو ہے ایسے عشرت کے سامان بڑے شوق سے بڑے ارمانوں سے بنائے اور دنیا جہان سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اس کو جو ہے ان کو ڈیکوریشن پیسز لا کر اور فرنیچر کے پیسز لا کر ان کو فرنش کیا. یہ آٹھ محبتیں ہیں. احب الیکم اگر تمہیں یہ زیادہ پیارے ہیں زیادہ محبوب ہیں زیادہ ڈیئر ہیں من اللہ اللہ سے ورسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہاد فی سبیل ہی اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے فتربصوا لفظی ترجمہ تو ہے پھر انتظار کرو لیکن مفہوم اس کا ادا ہوتا ہے دین گیٹ لاسٹ دفع ہو جاؤ. اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اسی کے آگے کیا کہا حتی یافی اللہ امرہ یہاں تک کہ یافی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرے. ہر آدمی اپنے آپ کو جانچ میں پرکھیے. بلیو میں برا نہ بنائیے گا. ہماری عظیم ترین اکثریت ان آٹھ محبتوں کے اندر گرفتار ہو چکی. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ لیکن ہم تو ان بتانے وہم و گمان کو اس طرح سے سینے سے لگائے ہوئے ہیں. آج ہمارا اوڑھنا بچھونا جو آپ تجزیہ کیجیے, ایک جو ہمارا جو عام آدمی ہے چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے, اس کی زندگی کا مقصد کیا؟ اس کی زندگی کا مقصد یہ رشتہ داریاں نبھانا ہے, انہیں جو ہے وہ بیوی بچوں کے لیے جو صبح سے لے کر شام تک جانوروں کی طرح کام کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد کچھ بچ جائے تو اس سے جو ہے گھر بنانا ہے. ساری عمر جو ہے وہ اسی جو ہے وہ آدمی اس کے اندر لگا رہتا ہے کہ جناب پلاٹ لے لیا تو بڑی خوشی سے رہا اور میرا پلاٹ نکل آیا, اس کے بعد میں نے گھر بنانا شروع کر دیا, اور وہ گھر بناتے بناتے پتا چلا رہنا نصیب ہوا یا نہیں ہوا, یا دنیا سے چلا گیا. ان کے اندر ہم اپنی زندگی ضائع کر بیٹھے. ان میں سے کوئی چیز منع نہیں ہے, حرام نہیں ہے, لیکن یہ سب کچھ بقدر ضرورت بقدر کفایت. اصل مقصد یہ نہیں ہے. آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد بچے ہیں تو بچہ جو ہے وہ اب ظاہر ہے سسٹم ہمارا وہ ہے کہ جہاں پر کمر توڑ دینے والی فیسیں, اور ان کے ذریعے سے ہم ان کو جو ہے یہاں پڑھائیں, اور جب یہاں کی پڑھائی ان کی ابھی جو ہے وہ کیمبرج کی اے لیول او لیول پورا نہیں ہوا, کہ اب اس کے بعد ان کو باہر کے داخلوں کے لیے جو ہے اتنے لمبے لمبے جو ہے وہ اتنے پیسے کہاں سے مہیا کریں گے. اس کے لیے جو ہے سارا حلال حرام جائز ناجائز سب اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہ جی بس ایک دفعہ امریکہ سے پڑھا ہے یا باہر سے پڑھا ہے تو پھر جو ہے پھر شاید اس کے لیے زندگی جنت بن جائے گی, پھر بھی جو ہے وہ مسائل تو اپنی جگہ رہتے ہیں. لیکن یہ اللہ کو ایسے لوگ مطلوب نہیں. تو اوپنلی کہہ رہا ہے, آپ آج محبتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں, ان کو گن لو, اور اس کے مقابلے میں اللہ کی محبت, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت. ایک پلڑے میں یہ آٹھ محبتیں ڈالو, دوسرے پلڑے میں یہ تین محبتیں ڈالو, کون سا پلڑا جھک رہا ہے؟ اگر یہ کہوں کہ 99% پلس لوگوں کا پلڑا جو ہے یہ آٹھ محبتوں والا جھک رہا ہے, تو اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے, کوئی مبالغہ نہیں ہے. چراغ لے کر ڈھونڈنے پڑیں گے وہ لوگ جن کے لیے دوسری تین محبتیں جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ بھاری, جن کا حقیقی رویہ ایسا. تو قرآن تو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ تمہاری پریشانیاں تمہاری ناکامیاں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ڈیوائن پرسکرپشن کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں, اور اللہ کی سنت اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ محض نام سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے کسی بھی کوئی اس کا چہیتا نہیں ہے, وہ تو کام سے جو ہے عمل سے خلوص سے اس سے جو ہے وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا جو امبیلنس ہے محبتوں کا اس کو درست کر سکیں, اور یہ جو تین محبتیں ہیں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ایگزرٹ کر سکیں. آمین. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, اور اللہ تعالیٰ تو تمہاری مدد فرما چکا ہے بہت سارے مواقع پر, ویوم حنین اور غزوہ حنین کے دن بھی. اصل میں دیکھیے جب فتح مکہ ہو چکی اس کے بعد یہ غزوہ حنین ہوئی, اور اس وقت جو ہے چونکہ اہل ایمان کا 12,000 کا لشکر تھا, تو ذہن میں کچھ لوگوں کو یہ بات آ گئی کہ جب ہم 313 تھے تو شکست نہیں کھائی تھی, تو اب تو ہم 12,000 ہیں, ہم جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ فتح یاب ہوں گے. تو یہ جب کبھی خیال آ جائے کہ ہماری تعداد ہمارا ساز و سامان یہ ہمیں فتح دلا دے گا, تو پھر اللہ پاک جو ہے ضرور دکھاتے ہیں کہ نہیں, فتح ان چیزوں سے نہیں ہے, فتح صرف اللہ کی نصرت پائی سے ہوتی ہے. تو اس وقت بھی یہی معاملہ ہوا کہ وہ جو 12,000 کا لشکر چلا, جب وہ ایک گھاٹی میں سے گزر رہا تھا تو بنی حوازن اور بنی سقیف کے تیر انداز میں صرف 4,000 تھے, لیکن وہ پہلے سے پوزیشنیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے اہل ایمان نشیب میں, اور وہ پہاڑوں کے اوپر انہوں نے وہاں سے ایسی تیروں کی بوچھاڑ کی کہ اہل ایمان کے لشکر کے اندر جو ہے وہ بھگدڑ مچ گئی, اور روایات میں آتا ہے کہ وہ مشکل 300-400 جو ہے وہ وہاں پر قائم رہے, باقی جو ہے ادھر ادھر جو ہے منتشر ہونا شروع ہو. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی شجاعت کا مظاہرہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے, رجز پڑا کہ انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا, انا النبی لا کذب, اور میں اللہ کے نبی ہوں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, 12,000 میرا ساتھ ہے تب بھی میں اللہ کے نبی ہوں, اور سارے کے سارے ادھر ادھر ہو جائے تب بھی میں میدان میں موجود ہوں. اس کے بعد صحابہ جو ہیں وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی فتح عطا فرمائی. لیکن اس سے پہلے اس نے بتا دیا کہ فتح جو ہے وہ تعداد کی کثرت سے نہیں آتی ہے. تو اس لیے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا, اللہ پاک تو تمہاری مدد فرما چکا ہے بہت سارے مواقع پر. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ, اور بالخصوص حنین کے دن بھی, اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب کے اندر غرور میں مبتلا کر دیا تھا. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, تو پھر وہ تمہارے وہ کثرت کچھ بھی کام نہیں آ سکی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, اور زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, اور تم تو پھر پیٹ دے کر بھاگنے لگے. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ, پھر اللہ نے تم پر سکینت نازل فرمائی. سکینتہ علی رسولہ, ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ, پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تسکین نازل فرمائی. وعلی المومنین, اور ایمان والوں پر بھی. وانزل جنودا لم تروها, اور وہ لشکر نازل فرمائے جنہیں تم دیکھتے نہیں تھے, فرشتوں کے لشکر. وعذب الذین کفروا, اور اس نے عذاب دیا کافروں کو. وذلک جزاء الکافرین, اور یہی سزا ہے کافروں کی. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء, اور پھر اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے اس کے بعد جس کی چاہے. واللہ غفور الرحیم, اللہ بڑا بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس, اے ایمان والو بے شک یہ مشرکین یہ بالکل ناپاک ہیں. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, پس یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پڑے اس سال کے بعد, سن 9 ہجری میں جو اعلان ہوا تھا. اب وہی مضمون پھر آ گیا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً, اور اگر تمہیں اندیشہ ہو مفلسی کا کہ اگر یہ حاجیوں کی آمد نہیں ہوگی, اور حاجیوں سے وہاں پتا ہے آپ کو, پتا ہے اس دور میں ہی نہیں, آج سے بھی جو ہے تقریباً 50-60-100 سال پہلے تک وہاں پر آمدنی کا سارا ذریعہ حاجیوں کی آمد تھی. حاجی آتے تھے تو تب تیل نکلنے سے پہلے وہاں پر کیا, یہ حاجیوں کی آمد سے ہی جو ہے سارا ان کا جو ہے معاشی نظام چلتا تھا. تو فرمایا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہوگا مفلسی کا, فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ, تو ان قریب غنی کر دے گا تمہیں اللہ اپنے فضل سے اگر اس نے چاہا. ان اللہ علیم حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, تو قتال کرو اہل کتاب کے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ ہی یوم آخرت پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله, اور نہ ہی حرام ٹھہراتے ان چیزوں کو جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرا ہے. ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب, اور نہ ہی دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں. دین حق اسلام, اسے اپنا سسٹم آف لائف بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. من الذین اوتوا الکتاب, ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی. یہ اب ان کے ساتھ جو ہے وہ قتال, اب جو قتال کیوں ہے اس کے لیے ان کے ساتھ جو ہے کرنے کے لیے کہا گیا. ان سے جو ہے ایکسیپشن کی کیا شکل ہے, حتی یعطوا الجزیہ, یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دے. ان یدن, اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے. وہم صاغرون, اور چھوٹے بن کر رہے. گویا کہ ان کے لیے تین آپشنز اہل کتاب کے لیے. پہلی آپشن یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے برابر کے بھائی. دوسری آپشن یہ ہے کہ جزیہ دے, چھوٹے بن کر رہے. سسٹم آف لائف, دین اللہ کا, اس کو غالب نظام کے طور پر ایکسپٹ کریں. صرف اپنا پرسنل لا اپنی مرضی کے مطابق جو ہے کہ اپنی جو عبادت کے طریقے ہیں یا اپنی شادی بیاہ ہے وہ اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں. اور اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر تلوار تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی. یہاں یہ جان لیجئے کہ جزیہ جو ہے یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, بلکہ یہ بدل ہے اس امان کا جو اہل ایمان جو ہے انہیں فراہم کرتے ہیں, پروٹیکشن جو فراہم کرتے ہیں, اور اس حفاظت کا جو کہ غیر مسلموں کو فراہم کی جاتی ہے. اور یہ علامت ہے اس بات کی, ایک سمبل ہے کہ انہوں نے اسلامی نظام کے تحت اپنے آپ کو سبمٹ کر کے سرنڈر کر کے رہنا قبول کیا ہے. یہ اس چیز کے سمبل کے طور پر جو ہے ان کو پے کرنا ہوتا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, اور یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے. وقالت النصار المسیح ابن اللہ, اور نصارہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو, حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا کرا دیا. ذالک قولہم بافواہہم, یہ ان کی باتیں ہیں صرف ان کے منہ کی. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل, اور وہ نقل کر رہے ہیں, ریچ کر رہے ہیں ان کافروں کی بات کی جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں. قاتلہم اللہ, انہیں ان پر اللہ کی مار ہو. انا یو فکون، کہاں سے وہ بہکے جا رہے ہیں، کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو، اپنے پادریوں کو اللہ کو چھوڑ کر انہیں رب بنا لیا. ارباب رب کی جمع ارباب، تو انہوں نے انہیں اپنے لیے اپنا رب قرار دے دیا. یہ بات حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حاتم تائی کے بیٹے تھے لیکن وہ اسلام لے آئے تھے، وہ چونکہ اس سے پہلے عیسائی تھے، انہوں نے بڑے حیران ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب، ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو، اپنے صوفیہ کو رب قرار نہیں دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور حرام کہا کہ جو صرف اللہ کا ہے، تم نے اپنے علماء اور صوفیہ کو یہ حق دے دیا، پادریوں کو، کہ جس چیز کو وہ حلال کہیں وہ حلال اور جس کو وہ حرام کہیں وہ حرام. تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے ان کو رب بنایا، جس کی بات مانی جا رہی ہے حلال اور حرام کے بارے میں، اصل میں رب وہ ہے، قانون جس کا چل رہا ہے اصل میں رب وہ ہے. اگر باطل نظام کا قانون چل رہا ہے تو اگر سے نمازیں آپ انفرادی طور پر اللہ کی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں رب آپ نے اس باطل نظام کو تسلیم کیا، اگر اس کے ساتھ کمپرومائز کیا، اگر اس کے خلاف نفرت کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو یہ چیز ہے جو اس کی کمپنسیشن بنتی ہے. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، انہیں نہیں حکم دیا تھا گیا تھا مگر یہ کہ وہ بابل کے سوری انہوں نے ارباب من دون اللہ بنایا، والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے مسیح ابن مریم کو بھی الوہیت میں شریک قرار دیا تھا، انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا تھا. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہی کہ وہ بندگی اختیار کرے ایک اللہ، ایک الہ واحد کی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، اور وہ بہت بلند و برتر پاک ہے اس سے جو اس کے شریک ٹھہراتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے ذریعے سے بجا دیں، منہ کی پھونکو اس کے ذریعے سے. ویاب اللہ اللہ یتم نور ہی، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. ولو کرہ الکافرون، اگر سے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. یہ صرف اس دور کے کافروں کی بات تھی یا آج بھی سارا زور کفر کا کیا ہے کہ وہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجاتے ہیں. تو یہ جو مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا، یہ کتنا زور لگا لیں. اللہ کو ہرگز یہ منظور نہیں ہے کہ اللہ کو تو یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کا اہتمام فرما کر رہے گا، اس کو پورا کر کے رہے گا، دنیا کے سامنے یہ چیز واضح ہو کر رہے گی، اگر سے یہ کافروں کو، منکروں کو، باطل پرستوں کو کتنا ہی ناجواز کیوں نہ گزرے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، الہدا یہ کتاب ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق اور حق نظام زندگی دے کر بھیجا. کس لیے؟ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ وہ اسے غالب فرما دیں تمام نظام ہائے زندگی، جتنے بھی سسٹمز آف لائف ہیں سب کے اوپر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر سے مشرکوں کو جے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. یہ ہے وہ مشن جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، یہ ہے وہ مشن جس کے لیے یہ امت مسلمہ برپا کی گئی ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جزیرہ نمائے عرب کی حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے اس مقصد کو پورا کر دیا. لیکن عالمی طور پر ابھی یہ غلبہ ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بشارت دی ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ کا دین بالکل اسی طرح سے دوبارہ غالب ہوگا جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں غالب ہوا تھا. اب وہ کرے گا کون؟ وہ وہی لوگ کریں گے جن کی محبتیں ان آٹھ رشتوں سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے میں جدوجہد. اس سے آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ جہاد کس کام کے لیے درکار ہے. یہ جہاد جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو یہ اللہ کے دین کو غالب کرنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اور اسی مقصد بعثت کے لیے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہے، جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راتوں کی نیندیں، اپنے دن کا آرام، ہر چیز جس کے لیے قربان کی، حتیٰ کہ اپنا دندان مبارک شہید کروائے، اور اپنے جسم اتھر پر سے زخم کھائے، غشی تاری ہوئی، کیا مقصد تھا؟ وہ یہی تھا اللہ کے دین کا غلبہ. تو جو سچے پیروکار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا مقصد زندگی، ان کا مشن کو اس کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اور اس کے سوا اگر کسی اور کام کے لیے وہ جیے یا مرے تو کیا وہ سچے پیروکار قرار پائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اس مضمون کو اور ذرا تفصیل سے سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب کا ایک کتاب کا موجود ہے، اس کو حاصل کر کے پڑھیے گا. یہاں تو اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ان ساری باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ان کثیر من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سارے عالم، یعنی یہودیوں کے جو عالم ہیں انہیں حبر کہتے تھے، اس کی جمع احبار، والرہبان، اور بہت سارے راہب، یہ نصارہ کے جو ان کے صوفیاں ہیں، یہ جو دنیا پرست قسم کے عالم اور راہب ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. لیاکلون اموال الناس بالباطل، وہ کھا جاتے ہیں لوگوں کے مال ناجائز طریقے پر، باطل کے طریقے سے، دونوں طرح سے، ایک طرف اپنی فرضی گدیاں بنا کے اس پر نذرانے، سال کے سال جب تک نذرانہ پیش نہ کرو تمہاری نجات نہیں ہو سکتی، اور عالموں کا کام فتویٰ فروشی، جب بڑوں کے لیے کوئی مسئلہ آئے تو گنجائشیں نکالنے کے لیے جو ہے وہ پیسے کو پتا ہے کہ انہیں سے چندے ملنے ہیں، اس لیے ان کے لیے ہر قسم کی نرمیاں اور گنجائشیں ان کے لیے پیدا کی جائے. اور اس سے آگے بڑھ کر آپ کو پتا ہے کہ ان کے ہاں تو یہ بھی ہے کہ جی آپ جا کر جو ہے وہ پادری صاحب کا آپ مٹھی گرم کیجئے، وہ آپ کو نجات کا، جنت کا ٹکٹ بھی جو ہے وہ تو تھما دیں گے. تو یہ سارے کام جو ہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. یہ صرف ان کے ہاں یہ کچھ ہوتا ہے یا ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں بھی تو آج جو ہے یہ سارا معاملہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑے آرگنائز طریقے کے ساتھ جو ہے جہاں پر عوام الناس کو بے وقوف بنا کر کہ جناب تم تو ظاہر ہے کہ کچھ کرتے نہیں ہو، اور اب تمہارے جو ہے آخرت کی نجات کے لیے تو ضروری ہے کہ ہماری مٹھی گرم کرو، ہمیں نذرانے پیش کرو، چڑھاوے چڑھاؤ، زیارتیں جو ہے وہ اپنے کے لیے یہاں پر آؤ اور لمبے چوڑے اخراجات کرو تاکہ اس کے ذریعے سے تمہاری جو ہے وہ تم اپنی بے عملی جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم جو موجود ہیں ہم تمہیں جو ہے وہاں پر جا کر چھوڑا لیں. یہ معاملہ جو دنیا پرست قسم کے، ویسے تو جو سچے علماء ہیں وہ تو جو انبیاء کے وارث، وہ تو لوگوں کو حق کے راستے پر لگاتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں، وہ کبھی اپنی محنتوں کے بدلے میں مال نہیں کماتے ہیں. ہاں جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے جو ناگزیر ہے وہ بات دوسری ہے، لیکن وہ کبھی جو ہے وہ اپنے لمبی لمبی تجوریاں بھرنے والے نہیں ہیں. لیکن جو دنیا پرست کر کے اور دنیا دار قسم کے لوگ ہیں وہ ہیں جن کے ہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور اس کی بڑی ایک مثال بھی آپ کو جو ہے، جو ہمارے ہاں دیہاتوں میں یہ ایسے ہی دنیا دار قسم کے ایک پیر صاحب کا جو ہے وہ ایک واقعہ ہے جو کہ بات کو بہت خوبصورتی سے واضح کر دیتا ہے. وہ ہر سال جیسے اپنا سالانہ ان کا دورہ ہوتا ہے، اور اس وقت یہ ہے کہ جی دیہات میں جو بھی سادہ لوگ ہیں، دیہات کے شہروں میں بھی بہت سارے ایسے ضعیف العقیدہ لوگ موجود ہیں کہ اب پیر صاحب آئے ہیں تو اب ان کو جو ہے ہر صورت میں ان کو نذرانہ پیش کرنا چاہیے. اگر آپ کو دیہاتی کا تو حال یہ ہے کہ اس کے گھر میں جو اچھی گائے بندھی ہوئی ہے یا بھینس بندھی ہوئی ہے وہ پیر صاحب کے لیے کھول دے، ورنہ بکری تو کم از کم جو ہے وہ دے گا ہی ان کو، اور وہ کچھ نہیں ہے تو ان کی آمد پر جو ہے مرغی ذبح کر کے جو ہے ان کے لیے اور حلوہ پکا کر جو ہے ان کو جو ہے ان کے جو ہے دعوت تو کرنا یہ ناگزیر. تو ایسے ہی وہ جو ہے وہ جو کہتے تھے کہ آ کر کے دیکھو ہمیں تو تمہارے لیے اس دنیا میں بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور آخرت میں بھی تمہارا بوجھ ہم ہی اٹھائیں گے. تو ایک دیہاتی تھا سیدھا سادہ، اس کے بعد پیر صاحب جب آئے تو انہوں نے اپنی ساری چرب زبانی کے ذریعے سے اس کو متاثر بہت کر دیا. اب اس غریب کے پاس کچھ اور تو نہیں تھا, کہنے لگا حضرت اس دفعہ جو ہے بس میرا ایک جو ہے چاول کا کھیت جو ہے وہاں فصل بہت اچھی ہو رہی ہے, اب کوئی اور جانور تو آپ کی نظر کرنے کے لیے ہے نہیں ہے, تو وہ چاول کا کھیت میں نے آپ کی نظر کی. پیر صاحب نے اس کے بعد باقی گاؤں کا چکر لگایا اور جتنے نظرانے جو ہے جو بھی سمیٹنے تھے سب سمیٹے. واپسی کا سفر کا جب موقع آیا تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ حضور اگر آپ اپنے اس کھیت میں قدم رنجا فرمائیں تو برکت بھی ہو جائے گی اور آپ دیکھ بھی لیجئے کہ میں نے آپ کو کتنی اچھی جو ہے آپ کے یہ نظرانہ پیش کیا. اب وہ آپ کو پتا ہے چاول کا کھیت اس کے اندر پانی کھڑا رہتا ہے تو تب چاول کی فصل جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ برآمد ہوتی ہے, اس کی پگڈنڈی اس کے اوپر پھسلن بھی خاصی. پیر صاحب ویسے بھی ماشاءاللہ اتنے جو حلوے مانوں کے بعد جو ہے تنو توش کی بھاری چلنا ویسے ان کے لیے مشکل, اور وہ پھسلن والی جگہ اس پر چلتے ہوئے اب یہ ادب سے پیر صاحب آگے چل رہے ہیں اور مرید پیچھے چل رہا ہے. پیر صاحب کا پاؤں کبھی ادھر کو پھسل رہا ہے کبھی ادھر کو پھسل رہا ہے. تھوڑی دیر تو مرید دیکھتا رہا, اس نے پیچھے سے ایک لات ماری, کہنا کہ یہاں تو سیدھے چڑھا نہیں جاتا, کہتے وہاں پر بھی بوجھ اٹھاؤں گا, خاک بوجھ اٹھائے گئے. تو یہ معاملہ ہے جو دنیا پرست قسم کے جو ہے ایسے لوگ ہیں, یہ تو صرف لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, یہ پچھلوں کے بھی ہیں اور اللہ نے تذکرہ اسی لیے کیا کہ آئندہ کے لیے بھی ایسے جو دنیا پرست ہیں ان سے بچو. وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں بجائے اللہ سے جوڑنے کے, اور وہ لوگ ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة, جو جمع کر کے رکھتے ہیں, خزانے گاڑ کر رکھتے ہیں سونے کے اور چاندی کے. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور وہ نہیں خرچ کرتے اس میں سے اللہ کی راہ میں. فبشرهم بعذاب علیم, تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. آپ سوچئے تو صحیح, کیا دینی خدمت اس کے نتیجے میں کسی کے لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کی بڑی بڑی جائیدادیں بن جائیں, اس کے بڑے بڑے کارخانے بن جائیں, اور وہاں پر ان کا باقاعدہ آپس میں قتل و غارت گری ہو رہی ہو ان گدیوں کی جو ہے جانشینی کے لیے؟ وہ کیا بیچتے ہیں؟ اللہ کے دین کو بیچتے ہیں, اس سے جو ہے یہ سب کچھ کھڑا کیا ہوا ہے. یہ نتیجہ ہے, ظاہر ہے کہ یہ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے وہ لوگوں کا مال جو ہے, جہاں ایک طرف جو ہے سرمایہ دار اور جاگیردار جو ہے ان کا خون چوس رہا ہے, وہاں ان کا مذہبی استحصال کرنے والے, ان کی جو ہے ریلیجیس ایکسپلوٹیشن کرنے والے, یہ طبقات ہیں. فرمایا اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کی راہ میں جو ہے اس کا جو ہے وہ اس مال کو خرچ بھی نہیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں نے کہا فبشرهم بعذاب علیم, انہیں خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی. یوم یحما علیہا فی نار جہنم, اور اس کے ذیل میں ان لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی زکات جو فرض ہے وہ ادا نہیں کرتے, اس کی بجائے مال جو ہے جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں, تو پھر قیامت میں اس مال کا کیا جو ہے ان کے حشر ہوگا. یوم یحما علیہا فی نار جہنم, جس دن کہ وہ تپایا جائے گا وہ مال جو ہے جہنم کی آگ. دنیا کی آگ پر تو دیکھتے ہو تم کتنی تپش ہے, جہنم کی آگ کی تپش کا بھلے اندازہ کرو, اور اس سے وہ سونا چاندی جو جمع کر کے انہیں رکھا جائے گا اسے جو ہے پہلے تو خوب گرم کیا جائے گا. فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, اور پھر داغا جائے گا اس سے ان کی پیشانیوں کو, ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو. ھذا ما کنتم لانفسکم, یہ ہے جو تم جوڑ جوڑ کر جمع کر کے رکھا کرتے تھے اپنی جان کے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, تو مزہ چکھو اس کا جو تم جمع کر کے رکھتے رہے. یعنی دنیا کے یہ وہ مالدار جنہیں جب مال خرچنے کی دعوت دی جاتی تھی تو ان کی پیشانی پر بل پڑ جایا کرتے تھے, وہ پہلو بدل کر چل دیتے تھے اور پیٹ پھیر کر چل دیا کرتے تھے, تو آخرت میں وہی پیشانیاں جو ہے اسی مال کو جو ہے جہنم کی آگ پر جو ہے سرخ کر کے جو ہے اس سے ان کو جو ہے داغا جائے گا, ان پیشانیوں کو اور ان کے ان پہلوؤں کو اور ان کے ان پیٹھوں کو, اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے مزہ اس کا جو تم جمع کر کے رکھتے رہتے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. وہی مال کی محبت, وہ جو مال کی محبت کے تین جو ہے پہلو بتائے گئے تھے اسی کا یہ ہے شاخسانہ ہے کہ پھر انسان جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے اس کو سینچ سینچ کر رکھتا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, اور بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک وہ تو 12 مہینے ہیں, فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں, یوم خلق السماوات والارض جس دن سے اللہ نے تخلیق فرمائے ہیں آسمان و زمین, منہا 4 حرم اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں جن کے اندر قتل و غارت گری جنگ و جدال منع, ان میں سے 1 رجب اور باقی 3 مہینے حج کے. یعنی شوال، ذیقعد، بلکہ شوال ہاں ذیقعد، رجب اور اس کے بعد ساری ذیقعد، ذیلحج اور محرم، یہ حج کے مہینے، شوال نہیں بلکہ ذیقعد، ذیلحج اور محرم اور اس سے پہلے رجب، یہ چار مہینے، ان میں قتل و غارت گری اور جنگ و جدال حرام تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے یہ فرق طے کر دیا تھا. ذالک دین القیم، یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن، پس ان کے بارے میں تم زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا ان کو، فیہن انفسکم، اپنے اوپر زیادتی نہ کرنا، کہ ان کو آگے پیچھے نہیں کرنا، جو اللہ نے طے کیے ہیں وہی رہنے چاہیے. وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا، اور تم مشرکین سے سب مل کر قتال کرو جیسا کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور خوب اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، بے شک نسی کا قاعدہ مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا یہ تو کفر میں زیادتی، یہ انہوں نے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لڑائی کو جاری رکھنے کے لیے کسی سال میں کہہ دیتے کہ اچھا نہیں اس سال رجب نہیں، کوئی دوسرا مہینہ اس کی جگہ پر جو ہے وہ حرام ہے، تاکہ اس مہینے میں لڑائی کو جاری رکھ سکیں. تو یہ جو حرام مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا یہ کفر کی طرف سے زیادتی ہے. یضلوا بہن لذین کفروا، جس سے گمراہ ہوتے رہتے ہیں وہ کافر، جو وہ لوگ جو کافر ہیں. یحلونہ عاما و یحرمونہ عاما، کہ وہ حرام سمجھتے ہیں ایک جو حلال سمجھتے ہیں ایک سال میں اس مہینے کو، اور دوسرے سال میں اس کو حرام قرار دیتے ہیں. لیکن واقع ہو عدتا، تاکہ وہ پوری کر لیں گنتی کو، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. فیحلوا ما حرم اللہ، تو وہ پہلار کر لیتے ہیں اس کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی آگے پیچھے کر کے چار کی گنتی پوری کر لینی. تو فرمایا یہ ان کی طرف سے کفر میں جاتی ہے. زین لہم سوء اعمالہم، اور ان کے لیے آراستہ کر دیے گئے ہیں، ان کو خوبصورت کر کے دکھائے گئے ان کے برے اعمال. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیا کرتا کافروں کی قوم کو. خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیا سن 10 ہجری میں کہ یہ 10 ہجری کا حج جو ہے یہ تقویم الہی کے مطابق ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو صحیح مہینوں کی ترتیب اس کے مطابق ہے، اور اب نفی کا قاعدہ جو ہے وہ منسوخ، آئندہ کے لیے حرام مہینوں کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. یہاں وہ ابتدائی 5 رکوع ان کا تذکرہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے 11 رکوع پر مشتمل سورہ تبوک، وہ غزوہ تبوک کے واقعات پر ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم ابھی 8 رکعت تراوی پڑھ لیں گے، 10 منٹ کا چائے کا وقفہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم بقیہ حصہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے جتنا بھی آج آسانی سے ممکن ہو سکا. آج تو انشاءاللہ چھٹی جو ہے حسب معمول، جو ہمارا معمول ہے 12:30 تک انشاءاللہ ترجمہ مکمل ہوگا، اور اس کے بعد تراوی پڑھ کر چھٹی ہو جائے گی. لیکن کل ویکینڈ ہے.